کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاح اہل سنت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ سوجل بہت اہم گفتگو ہوگی, اگر آپ آخری تک شامل رہیں گے تو علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. ابتدان درود پاک کی فضیلت رسالہ مسواک شریف کے فضائل سے, کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ماہ مسواک منایا جا رہا ہے, کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا, اللہ تعالی اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدی شریف کے ناظرین, آپ کے ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کو ہم سوال کی شکل دے کر مفتی صاحب سے اس پر سوال عرض کرتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل پہلا جو ایس ایم ایس موصول ہوا تھا وہی سوال میں عرض کر رہا ہوں. حضور ارشاد فرمائے کہ ایس ایم ایس موصول ہوا کہ میں ایک دکاندار ہوں, ادھار لینے والے کسٹمر کو مہینے کے آخر میں ہم بل دیتے ہیں اور بل زیادہ چارج کرتے ہیں, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شاید ان کے ذہن میں وہی والی بات ہوگی کہ جب ہم اپنی کوئی چیز ادھار بیچتے ہیں تو قیمت اس کی زیادہ کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ والی صورت جو ہے وہ الگ صورت ہوتی ہے کہ ایک شخص دکاندار سے کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ میں 2 ماہ میں 3 ماہ میں یا 1 سال میں آپ کو رقم ادا کروں گا.
ٹھیک,
اب جو دکاندار ہے اس کو معلوم ہے کہ میری رقم اتنے عرصے کے لیے رک جائے گی.
صحیح,
تو اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی چیز مہنگی بیچے تو اس کی اس کو اجازت ہوتی ہے.
ٹھیک,
وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنی یہ چیز, ویسے مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 100 روپے کی ہے, میں آپ کو 105 یا 110 کی بیچ رہا ہوں. یہاں تک تو درست ہوتا ہے, مگر یہ جو ان کا سلسلہ ہے ادھار سودا جو ان کا سوال ہے اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ادھار سودا یہی ہوتا ہے کہ دکان ہے, دکاندار کے پاس ایک شخص جاتا ہے, پورے مہینہ وہ سودے کی خریداری کرتا رہتا ہے. اب اس کا 5,000 روپے کا بل بنا, جب یہ پیسے دینے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ آپ کا 5,500 روپے کا بل بنا ہے, تو یہ ناجائز و حرام ہوگا, اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہوگی.
یعنی اس کے حرام ہونے کی وجہ سود بنے گی,
حرام ہونے کی وجہ یہی ہے. اصل میں یہ اپنے طور پر
صحیح,
ایک تو یہاں 2-3 صورتیں یہاں بن جائیں گی. ایک تو یہ ہے کہ سامنے والے کو سیدھا سیدھا دھوکہ ہوگا.
ٹھیک ہے,
یہ اس کے سامنے بیان نہیں کرے گا کہ آپ کا 5,000 روپے کا بل بنا تھا, میں نے 500 روپے اس میں مزید لگا دیے. یہ اس کو بیان نہیں کرے گا.
صحیح,
اور بیان کرنے کی بظاہر کوئی صورت بن بھی نہیں سکتی.
ٹھیک,
ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے کہہ دے کہ سارا مہینہ جو سودا آپ لیں گے, اگر 5,000 روپے کا بنا تو میں آپ سے 5,500 روپے لوں گا, 6,000 کا بنا تو میں آپ سے 6,500 روپے لوں گا. یہ بھی غلط طریقہ کار ہوگا. تو اس میں اولاً تو یہ ہوگا کہ سامنے والے کے ساتھ دھوکہ دہی ہوگی.
ٹھیک,
کیونکہ یہ اس کو بیان نہیں کر سکے گا. ہاں اگر ایسی صورت ہوئی کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ شخص سودا لے کر جاتا ہے اور اس نے سامنے والا اس کا مقروض ہوتا رہا, مہینے کے اینڈ تک وہ 5,000 روپے کا مقروض ہو گیا, اب اس نے پیسے اس کو لیٹ دیے ہیں اس وجہ سے یہ 500 روپے مزید اوپر لگا رہا ہے, تو یوں یہ سود کی صورت بن جائے گی اور سامنے والے کے ساتھ دھوکہ تو ہر صورت میں رہے گا.
ٹھیک ہے, اسی طرح دوسرا جو ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوا تھا کہ اگر عورت حاملہ ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو, یعنی بچہ ہے ظاہر ہے لیکن عورت کا انتقال ہو گیا, بچہ زندہ ہے, تو اب کیا کریں گے, بچے کو نکالیں گے یا عورت کو دفنا دیں؟
امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ اگر معلوم ہے کہ بچہ زندہ ہے تو پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے گا اور پھر عورت کو دفن کیا جائے گا.
ٹھیک, اسی طرح اگر کوئی غسل کر رہا ہے اور دوران غسل اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا اب غسل بھی دوبارہ سے کرے گا یا کنٹینیو کرے اس کو؟
ہاں یہ دیکھیں، یہ ایک عوام میں غلط مسئلہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پہ غسل لازم ہوا، اب اس نے غسل کیا، غسل کے جو فرائض ہیں وہ اس نے ادا کر لیے، اب جسم کے اوپر پانی بہا رہا تھا، جسم کے کچھ اعضاء ابھی باقی تھے پانی بہانے والے، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو پہلے ہم نے غسل کیا تھا وہ بھی کل عدم ہو گیا، یعنی وہ بھی ختم ہو گیا، اب دوبارہ سے ہمیں غسل کرنا پڑے گا. ایسی کوئی بات نہیں. غسل کیا ہے، غسل کرتے کرتے بالفرض مثال کے طور پر اس کے جسم کا فقط ایک ہی حصہ ابھی باقی رہ گیا تھا دھونے والا، اس نے پاؤں نہیں دھوئے تھے، باقی سارا اس نے غسل کر لیا تھا. اب اگر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب جو پہلے یہ اعضاء دھو چکا تھا، جیسے اب اس نے بعد میں پاؤں بھی دھو لیے، اب یہ چاہے کہ میں نماز پڑھ لوں تو اب یہ نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس کا وضو نہ ہوا. جبکہ عام طور پر اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے، جو فرض غسل اس کے اوپر لازم ہوتا ہے وہ کرتا ہے، یا ویسے ہی نہاتا ہے اور اس کے اعضاء وضو دھل جاتے ہیں اور اس دوران وضو توڑنے والی کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی، تو اس غسل کرنے کے بعد وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، مسجد میں بھی جا سکتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کر سکتا ہے.
اچھا، اسی سے میرے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب کسی پر غسل کرنا لازم ہے، فرض ہے کہ وہ غسل کرے، وہ ناپاک تھا، تو اب ظاہر اس کی ایک ترتیب ہے، وہ کلی کرے گا، ناک میں پانی چڑھائے گا، پھر سارے جسم پر پانی بہائے گا. اگر اس نے الٹ کر لیا، مثلا سارے جسم پانی بہایا اور آخر میں اگر وہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یار یہ تو کام مجھے پہلے کرنا تھا، تو کیا آپ دوبارہ سے ترتیب سے غسل شروع کرے گا، یا آخر میں وہ دو فرض ادا کر لے تو اس کا غسل ہو جائے گا؟
ہاں، آخر میں دو فرض ادا کر لے تو اس کا غسل ہو جائے گا. یعنی اس میں بھی یوں نہیں ہے کہ اگر ترتیب الٹ ہو گئی،
صحیح،
کہ اس نے پہلے بھول کر ذہن میں نہیں رہا،
صحیح،
اب نہا لیا اچھی طرح سے، پورے جسم پہ پانی بہا لیا، اور جو کلی کرنا جو ضروری تھا، منہ کے ہر گوشے تک پانی پہنچانا ضروری تھا، وہ اس نے نہیں پہنچایا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچایا،
صحیح،
تو اب دوبارہ سے اس کو مکمل نہانا ضروری نہیں ہے.
صحیح،
جو دو فرض باقیہ بچ گئے ہیں، باقی بچ گئے ہیں، اب ان کو پورا کر لیں.
مدی چل کے ناظرین، بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے، انشاءاللہ مزید ہم سوالات کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم تین بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور گھر کا جو نظام ہے وہ والدہ چلاتی ہیں، سب نے اپنی اپنی جو سیلری ہے نا وہ والدہ کو دینی ہے، سارا نظام والدہ نے سنبھالنا ہے. اب اس میں سے اگر کوئی بھائی کسی ناجائز طریقے سے، بالفرض یعنی کہ حرام طریقے سے اگر کما کر لاتا ہے، تو اس میں کیا معاملہ کیا جائے بھائی؟ مطلب کہ گھر چھوڑ دیا جائے، علیحدگی اختیار کر لیجیے، یا پھر سارا ہولڈ والدہ کو ہی دے دیا جائے؟ جزاک اللہ خیر.
آمین. جی اگلی کون؟
میرا نام محمد افضل ہے، مسکہ سے میں بول رہا ہوں. جو فجر کی نماز ہے، قضا ہو سکتی ہے کوئی 10 دن 15 دن؟
اچھا، پہلی جو کال تھی یہ کہ تین بھائی ہیں، اور ظاہر عموماً ایسا ہوتا ہے گھروں کے اندر کہ گھر کے سارے افراد کماتے ہیں، والد کو یا والدہ کے ہاتھ میں وہ دے دیتے ہیں، اور پھر وہ گھر کا خرچہ اس طرح چلتا ہے. اچھا، اب یہ کنفرم بھی ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، اگر کسی ایک کی اگر کمائی اس میں ناجائز ہو، تو اب باقی کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کرے اس میں؟
دیکھیے، اولاً تو انہوں نے بیان نہیں کیا کہ کون سی ناجائز کمائی ہے، اپنے طور پر ہی اس کو ناجائز سمجھ رہے ہیں، یا وہ واقعتاً حقیقت میں بھی ناجائز ہے. بقیہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سب بھائی رقم جمع کرتے ہیں اور والدہ کو دے دیتے ہیں لا کر، اور والدہ ہی اخراجات وغیرہ جو بھی ہیں وہ مکمل کرتی ہیں، تو اولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ تمام بھائی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھیں اور والدہ سے عرض کریں کہ اس بھائی کو سمجھائیں تاکہ یہ اس طرح کے معاملات نہ کرے. اگر بالفرض والدہ سے بھی کہا، وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہی اور گھر کا نظام خراب ہونے کا اندیشہ ہے، دوسری بات والدہ سے یہ بھی عرض کی جا سکتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، ہم اپنا کھانا پکانا جو ہے وہ الگ کر لیتے ہیں، یہ اپنا کھانا پکانا الگ کر لے. یعنی جس حد تک ممکن ہے بچنا ضروری ہے. کہ ایک شخص ناجائز رقم لا رہا ہے، وہ والدہ کو دے رہا ہے، اب وہ جو کھانا پکانا ہے، جو کچھ بھی گھر کے انتظامات ہیں، وہ سارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو اولاً تو اس بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، والدہ کی بارگاہ میں عرض کی جائے کہ اس بھائی کو سمجھایا جائے. اگر کوئی ایسی صورت نہیں بن رہی تو کوشش کریں کہ اپنے سارے معاملات جو ہے یہ الگ الگ کر لیں. اگر بالفرض یہ بھی نہیں ہو پا رہا، فتنہ فساد کا اندیشہ ہے، والدہ سخت ناراض ہو جائیں گی، اس طرح کا فتنہ فساد کا اندیشہ ہے، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اب وہ رقم لا کر والدہ کو دے دیتا ہے، اب اگر اس سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے، خرید کر وہ پکائی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے حرام کھایا ہے. یہ ایک شرعی اصول ہے. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے حرام کھایا ہے، بہرحال ان پہ یہ لازم ہوگا کہ حتی الامکان اپنی مقدور بھر کوشش کرتے ہی رہیں گے. والدہ سے عرض کرتے رہیں, بھائی سے کہتے رہیں, والد صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں, اور اگر ایسا ممکن ہے کہ یہ الگ الگ ہو جائیں تو ایسا کر لیں تاکہ وہ جو حرام مال لے کر آ رہا ہے وہ ان کے مال کے اندر مکس نہ ہو.
اچھا, اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ نماز فجر اگر قضا ہو جاتی ہے تو کیا اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں 10 دن 12 دن 15 دن؟
دیکھیے, جتنی جلدی ممکن ہو سکے, نماز اگر کوئی بھی نماز چھوٹ گئی ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو ادا کر لینا ضروری ہے. ڈیلے کیا ہے, ڈیلے کر کے بھی نماز کی ادائیگی کریں گے تو وہ نماز تو ہو جائے گی جو قضا کی تھی, مگر جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے.
جی, مزید کورس دیجیے.
جی, ہم میں ایک مزدور ہوں, پلمبر کا کام کرتا ہوں, اور میں کسی کے ساتھ کام کرنا, مزدوری مل رہی ہے مجھے, وہ اس کا ذریعہ آمدن بالکل حرام کمائی کا ہے, اس کے یہاں مزدوری کرنی جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟
یہ کیا فرمائیں گے جس کا کام حرام کا ہو؟
انہوں نے بھی وضاحت نہیں کی مکمل طور پر کہ کیا کام کرتا ہے وہ, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کا کام حرام ہے. میں مثال دے دیتا ہوں, جیسے مثال کے طور پر لوگوں کو رقم دیتا ہے اور سود لیتا ہے,
صحیح,
یا لوگوں سے رشوت وغیرہ وصول کرتا ہے, یا جوا کھیلتا ہے اور جوئے کے پیسے اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے.
ٹھیک,
اب اگر یہ کام کرتے ہیں, ان کے کام کرنے کی وہ مزدوری ان کو دیتا ہے, ان کو معلوم ہے کہ یہ جو نوٹ, جو 1000 روپے کا نوٹ اس کو دے رہا ہے, یہ سود کی رقم ہی ہے, یہ سود اس نے وصول کیا ہے اور وہی نوٹ ان کو دے رہا ہے, یا جوا کھیلا ہے وہی نوٹ ہیں وہی اس کو دے رہا ہے, یا رشوت لی ہے وہی نوٹ ہیں وہی اس کو دے رہا ہے, تو ایسی صورت میں تو اس کو معلوم ہے تو اس کے لیے لینا بھی جائز نہیں. مگر ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. اول تو انہوں نے بتایا نہیں کہ اس کا کام کیا ہے اس شخص کا, باقی کسی بھی طرح کا کام ہو, اب یہ پلمبری کا کام کرتے ہیں, اس کے گھر کا انہوں نے کام کیا, کام کرنے کے بعد 1000 روپے ان کی مزدوری بنی, اس نے دے دی, تو اب ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ رقم اس کے پاس کہاں سے آئی ہے, کون سی رقم ہے, تو ایسی صورت میں یہ رقم لینا ان کے لیے جائز ہے.
ٹھیک ہے. محمد آصف صاحب ہیں کوئی, کہتے ہیں کہ میری بیٹی 2 سال ہے مگر کمزور ہے, اور ابھی وہ فیڈ کرنا نہیں چھوڑ رہی, تو کیا ابھی بھی اس کو فیڈ کروا سکتے ہیں, دودھ وغیرہ پلا سکتی ہے ماں؟
2 سال کی عمر ہو چکی ہے تو اب اس کو فیڈ نہیں کروایا جا سکتا, والدہ 2 سال کی عمر کے بعد دودھ نہیں پلا سکتی.
ٹھیک ہے.
اب چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے, عمومی طور پہ لوگوں میں یہ بات بھی معروف ہوتی ہے کہ بیٹے کو 2.5 سال کی عمر تک پلا سکتے ہیں, جبکہ بیٹی کو 2 سال کی عمر تک پلا سکتے ہیں, شرعی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
ٹھیک
ہے. جو دودھ پلانے کی مدت ہے دونوں کی 2 سال تک ہی ہے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اس کے بعد دودھ پلانا حرام ہے, شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. جی, مزید کالز دیجیے.
جی, بشارت علی ازاری بات کر رہا ہوں چشتیاں شریف سے. سر, میرا یہ تھا کہ جو آرٹیفیشل دانت لگوائے جاتے ہیں اور داڑھیں اور دانت اور ایک کراؤن ہوتا ہے دانت کے اوپر جو فٹ ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں جب وضو اور غسل کے کیا احکامات ہوں گے, اور دوسرا خاص کر یہ کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس وقت وہ دانت, مصنوعی دانت, داڑھیں اور جو کراؤن ہوتا ہے دانت کے اوپر وہ فکس ہوتا ہے, وہ نکالا جائے گا یا چھوڑا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اگلی کال.
ہمارا سوال یہ ہے جی, ایک مثلا ہماری سسٹر ہے جی, وہ دوسرے گھر شادی شدہ ہے جی, اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے, وہ اپنے سسرال میں ہے جی, وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے؟
انشاءاللہ اس کرتے ہیں. جی, اگلی کال.
محمد جنید اتاری ڈیر کی گلاب شاہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتا اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس سے تعویذ لیا جائے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا ہونا ضروری ہے, لیکن ہمیں کیسا پتا چلے کہ جس سے ہم تعویذ لے رہے ہیں کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری میں باہر ہے؟
ٹھیک ہے. آرٹیفیشل دانت جو لگوائے جاتے ہیں, ایک تو دانت بعض اوقات کور بھی لگتا ہے, ایک تو یہ کہ وضو غسل کس طرح ہوگا, اور پھر یہ شخص جس نے دانت لگوایا اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا اس کو نکالیں گے؟
دیکھیں, وضو غسل تو ہو جائے گا,
صحیح,
کیونکہ یہ جو دانت بالکل فکس کر کے لگ جاتے ہیں اب ان کو نکالنا ممکن نہیں ہوتا,
صحیح,
یہ فکس ہو جاتے ہیں اب نکالنا ممکن نہیں ہوتا. اسی طرح جو اوپر کور وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں, دانتوں کی فیلنگ ہوتی ہے, اب ان کو نکالنا مشکل ہوتا ہے. تو وضو میں تو ویسے ہی منہ کے اندر کا حصہ کوئی دھونا ضروری نہیں ہے, باقی غسل کے اندر فرض ہے اس طرح سے کلی کی جائے کہ منہ کے ہر گوشے تک پانی پہنچ جائے, تو اس کو نکالنا ضروری نہیں ہے. ایسے بھی اگرچہ بعض جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پہ پانی نہیں پہنچے گا, تو ایسے بھی غسل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
شرعی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب بعض تو ایسے دانت ہوتے ہیں جیسے مکمل ایک جبڑا ہوتا ہے وہ لگا دیا جاتا ہے, ہاں بتیسی ہوتی ہے, وہ آرام سے نکالی جا سکتی ہے. اگر آرام سے نکالنا ممکن ہے تو نکال لیا جائے, ورنہ میت کو اذیت دینے کی اجازت نہیں.
ٹھیک ہے, ایسی دفنا دیں گے,
ایسے دفنا دیں گے.
ٹھیک. اچھا یہ دوسری جو کال تھی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو بہن ہے سسٹر, ان کی شادی ہو چکی ہے, سسرال میں رہتی ہے لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا, تو وہ دوسری شادی کر سکتی ہیں؟
ہاں یہ ویسے تو ایک نارمل سا ہی مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے. اب شاید یہ پوچھنا کچھ اور چاہ رہے ہوں, کوئی بات ان کے ذہن میں ہو, جیسے وہ سسرال میں ہی ہے, وہیں پر ان کے شوہر کا جیسے انتقال ہو گیا, عدت ان کو وہیں پہ پوری کرنی تھی, عدت بھی انہوں نے مکمل کر لی ہے, اب جب عدت مکمل ہو چکی ہے تو اب ان کو نکاح کرنے کی اجازت ہے, کر سکتی ہیں.
ٹھیک. تعویذ کے حوالے سے یہ ہے کہ جس سے تعویذ لیا جائے وہ تقوی و پرہیزگاری کا ہو, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ صاحب تقوی ہے؟
اصل میں ہمارے ہاں عمومی طور پر جو بالکل ہی عوام الناس ہیں ان میں جو صاحب تقوی کی جو دلیلیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب تقوی جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا, تو وہ عمومی طور پر یہی دیکھتے ہیں کہ اس نے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں 20 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوں,
صحیح,
اور لمبے لمبے اس نے بال رکھے ہوئے ہوں, اور نماز روزے کا اس کو پتہ نہ ہو, کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا بس اللہ کر رہا ہو. تو ہمارے یہاں لوگ عمومی طور پر بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کے متعلق جو ظاہری طور پر باتیں ہیں ان کے متعلق بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے,
صحیح,
انگوٹھی مرد کو صرف ایک پہننے کی اجازت ہے, وہ بھی چاندی کی ہو, وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو, ساری معلومات ہوتی ہیں, اس کے باوجود آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری جہاں تک صلاحیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھ رہے ہیں اسی کو مد نظر رکھیں گے. ہم کسی شخص کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ معروف ہے, نیک ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اور دیگر جو نیک اعمال ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر چلتا بھی ہے, تو ظاہری طور پر جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ہم دیکھیں گے, اب ہم اس سے تعویذ لینا چاہیں تو تعویذ لے سکتے ہیں, شرعی طور پر اس کی اجازت ہے. مگر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ظاہری طور پر جن چیزوں کو باطن کو تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا,
صحیح,
ظاہری طور پر جن چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہمارے ہاں ان چیزوں کو بھی نہیں دیکھا جاتا, یہی وجہ ہے پھر طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ دین اسلام کو بدنام بھی کرتے ہیں. تو جس بھی شخص کو تعویذ چاہیے یا کوئی دم کروانا ہے, کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے, اس کو چاہیے کہ ایسے ہی شخص کے پاس جائے, کم از کم جس کا ظاہری لبادہ جو ہے ظاہری طور پر اس کو معلوم ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے, نیک متقی پرہیزگار ہے جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے, تو ایسے ہی شخص کے پاس جانا چاہیے.
ٹھیک, مزید کالز کو ہم شامل کریں گے.
حضور میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ اگر کسی کی بہن یا اس طرح کسی کا انتقال ہو جائے اور نماز جنازہ میں نہ پہنچ سکے تو کیا اس کو دفنا دیا گیا تو کیا دفن ہونے کے بعد اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ 2-3 افراد ہیں.
جی اگلی کال.
مسئلہ اس طرح ہے کہ میرے دو دوست جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ان کو کچھ پیسے ملتے ہیں, تو ان میں سے ایک دوست اٹھا لیتا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ یہ پیسے میرے گرے ہیں, حالانکہ اس کے نہیں گرے ہوتے, وہ ان کو راستے میں مل جاتے ہیں. کیا وہ پیسے جو دوسرے نے کہا کہ میرے گرے ہیں اس کے ہو جائیں گے یا جس کو ملے ہیں اس کے ہو جائیں گے؟ آپ کی بڑی مہربانی, جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کی بہن کا انتقال ہو گیا, یہ پوچھ نہیں سکے, تو کیا اب قبر پر نماز پڑھ سکتے ہیں جا کے؟ یہ
دیکھیے, قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت اس وقت ہوتی ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھنے کے بغیر ہی دفنا دیا گیا.
ٹھیک,
اب نماز جنازہ نہیں پڑھا, ویسے ہی دفنا دیا گیا, تو اب جب تک اس بات کا گمان غالب ہو کہ میت سلامت ہوگی اس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پہنچ نہیں سکے, یہ پہنچ نہیں سکے, ظاہر ہے جو دیگر دوسرے بھائی ہیں یا والد ہے جو میت کا ولی ہوتا ہے, جب میت کے ولی نے نماز جنازہ ادا کر لی ہے تو اب قبر پہ جا کے نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ اب وہاں پر جائیں اور جا کر فاتحہ خوانی جو بھی کرنی ہے, دعا کرنی ہے, وہ کر لیں, نماز جنازہ نہیں پڑھ سکیں.
ٹھیک, تو دوست ہیں آپس میں کہیں سے گزر رہے ہیں اور ایک کو اس میں سے پیسے ملے, دوسرے نے کہا یہ میرے تھے, کیا کر رہے ہیں؟
ہاں یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالانکہ اس کے نہیں تھے, وہ ایسا بھی نہیں ہے جو ساتھ چل رہا ہے اس کی رقم بھی گری سکتی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے پیسے نہیں گر سکتے. اگر واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کے پیسے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی میرے ہی گرے تھے, اب ساتھ چل رہے ہیں تو ساتھ چلتے چلتے بھی پیسے گر سکتے ہیں. اگر اسی کے گرے ہیں ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے ہیں تو اس کو دے دیے جائیں, اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر واقعتاً اس کے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں جو رقم جہاں سے ان کو ملی ہے تو وہاں پر اس کی تشہیر وغیرہ کریں گے کہ ہمیں رقم ملی ہے, اگر کوئی لینے کے لیے آ جائے تو پھر یہ رقم اس کے حوالے کر دیں گے.
ٹھیک ہے. اچھا ایس ایم ایس کے حوالے سے یہ تھا کہ کیا پوتے کا دادا کی جائیداد میں حصہ ہوگا جبکہ بیٹے موجود ہیں؟
ہاں جی, بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی شخص کے چار بیٹے ہیں.
صحیح.
ایک بیٹا شادی شدہ ہے, اس کے بچے بھی ہیں, اس کا بیٹا بھی موجود ہے, اس کی زوجہ بھی موجود ہے, بیٹیاں وغیرہ بھی ہیں. اب والد سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا.
صحیح.
اپنے والد سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اب جب اس کا انتقال ہوگا کچھ عرصے کے بعد اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا. اب جب والد کا انتقال ہوا تو والد کے انتقال کے بعد اب وراثت تقسیم ہوگی. وراثت تقسیم کرنے میں سب سے پہلے بیٹے اگر موجود ہیں تو بیٹوں کی موجودگی میں پوتے کا حصہ نہیں بنتا.
ٹھیک ہے.
بیٹوں کی موجودگی میں پوتی کا حصہ نہیں بنتا.
ٹھیک.
جب وراثت کا اصول ہی یہی ہے, اور وراثت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کے بعد اس کے جو ورثہ موجود ہوتے ہیں ان کو حصہ ملتا ہے. اگر وہ بیٹا زندہ ہوتا تو اس کو حصہ ملتا, اس کو حصہ دیا جاتا, پھر اپنا حصہ جو ہے وہ بے شک اپنے بچوں میں تقسیم کرتا یا جو کچھ بھی کرتا, وہ ایک علیحدہ بات تھی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے بیٹے کو یعنی پوتے وغیرہ کو حصہ ملتا ہے. اس کی وجہ وہ کیسے ہوتا ہے, وہ یوں ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوا, اب اس کے چار بیٹے موجود ہیں.
صحیح.
اب اس کے انتقال کے بعد بیٹوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا, اب اس کا حصہ متحقق ہو چکا تھا کہ اس کو حصہ ملے گا اگرچہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی. اب پہلے اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی, چار بیٹوں کو حصے ملیں گے اور ایک بیٹے کا حصہ اس کی بیوی کو اور اس کے بچوں کے پاس چلا جائے گا. مگر جو صورت انہوں نے پوچھی ہے کہ اس کا انتقال اپنے باپ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا, اب جب اس کا انتقال ہوا اس کے بیٹے موجود ہیں, اب بیٹوں کی موجودگی میں اب پوتے کا حصہ نہیں بنے گا.
ٹھیک. اچھا اسی طرح یہ ہے کہ نانا نے پراپرٹی سیل کی, اب وہ میری امی کو حصہ نہیں دے رہے, اس کا کیا حکم ہے کہ میرے ابو بھی نہیں ہیں, اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
اس میں بظاہر تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے کہہ رہے ہیں کہ نانا نے پراپرٹی سیل کی ہے, اب یہ وراثت تو ہے نہیں.
ٹھیک.
کہ نانا کی اپنی پراپرٹی ہے, ظاہر ہے انہوں نے سیل کی ہے, وہ زندہ ہیں, اب یہ وراثت نہیں ہے.
ٹھیک.
مطالبہ نہیں کیا جا سکتا.
صحیح.
یعنی نانا کے بیٹے بیٹیاں کوئی بھی مطالبہ نہیں کر سکتا, اگرچہ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب حیات نہیں ہیں, اس کے باوجود ان کی والدہ اپنے والد سے مطالبہ نہیں کر سکتی کہ تم مجھے دو. کیونکہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ باپ بوڑھا ہو گیا ہے, اب اس کی جائیداد میں بچوں کا حصہ متحقق ہو گیا, لہذا اس پہ لازم ہے کہ اپنی جائیداد کو تقسیم کر کے بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو دے دے. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے.
ٹھیک.
اس وقت میں والد کو یا والدہ کو اپنے بچوں کی شدید حاجت ہوتی ہے.
ٹھیک.
بچوں کو چاہیے کہ والدین کا آسرا بنے, والدین کا سہارا بنے.
ٹھیک.
مگر عمومی طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ جب باپ کے ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی ہے تو اب بچے کہتے ہیں کہ ہمارے حصے جلدی سے ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنے حصے لے کر الگ ہو جائیں.
صحیح.
تو یہ یاد رہے کہ مطالبہ کرنا والدین کو اذیت دینا ہے.
صحیح.
اور جو شخص والدین کو اذیت دے گا کل بروز قیامت بھگتے گا.
صحیح.
اب نانا نے پراپرٹی سیل کی ہے, اگر نانا خود دینا چاہتے ہیں مطالبہ نہیں کر سکتے, اور مطالبے کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں. مطالبے میں بعض اوقات اذیت پہنچائی جاتی ہے, جیسے اب انہوں نے کہا کہ میری صرف والدہ ہیں اور میرے والد نہیں ہیں, اب ان کی والدہ اچھے انداز سے اپنے والد محترم سے گزارش کر سکتی ہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں لہٰذا مجھے کچھ دے دیا جائے.
ٹھیک.
پھر والد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو کچھ دے دے. باقی اب اگر وہ خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں, کسی کا مطالبہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے, خود وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں شریعت نے یہ فرمایا کہ جب خود زندگی میں تقسیم کرنا چاہ رہا ہے تو یہ وراثت نہیں ہے, یہ تحفہ دینا ہے. تحفہ دینے میں بیٹوں کو بیٹیوں کو برابر برابر دے تو یہی افضل ہے.
صحیح.
ہاں اگر اس میں بھی ایسا کرنا چاہتا ہے کہ بیٹے کو دگنا دے دے اور بیٹی کو ایک ایک حصہ دے دے تو اس کی بھی شرعی طور پر اجازت ہے.
ٹھیک. ایک دو کالز مزید ہم شامل کریں گے.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ ایک شخص اس کے پاس جو ہے وہ 7 تولے سونا موجود ہے اور 20 تولے سونا اس پر قرض ہے، تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ لگے گی؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا.
آمین. جی کیا فرمائیں گے؟
اگر
جی
کوئی شخص 7 تولے سونا انہوں نے کہا کہ اس کے پاس موجود ہے اور 20 تولہ سونا اس نے کسی کا دینا ہے تو ظاہر ہے پھر تو یہ تقریباً 13 تولے سونے کا ایک اعتبار سے مقروض ہوا کہ 7 تولے مائنس ہو جائے گا،
ٹھیک ہے،
اور 13 تولے سونے کا یہ مقروض ہے. اب کوئی شخص اگر اس کو اپنی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے.
ٹھیک جی، مزید کال.
میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ یہاں پہ عموماً ہم جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پریئر روم ہوتے ہیں، وہ پریئر روم میں کوئی بھی آدمی آ کے نماز پڑھا لیتا ہے تو اس کے پیچھے جماعت ہو سکتی ہے؟
انشاءاللہ. جی اگلی.
سر میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو وہ بسم اللہ کا قرآن پڑھ سکتا ہے؟
جی، یہ رومز کے متعلق بعض ادارے بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے ایئرپورٹ ہے یا ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں جو مسجد ہوتی ہے عموماً لوگ امامت کے لیے ہر ایک کو آگے بڑھا دیتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟
امامت کے لیے جو شخص امامت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اس میں امامت کی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. سب سے جو پہلی اور بنیادی اور سب سے اہم شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، پھر وہ نماز کے مسائل جانتا ہو، قرآت اس کی درست ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فاسق کے مولم بھی نہ ہو. تو جو شخص جس میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں نماز پڑھانے کی وہ نماز پڑھا سکتا ہے، جماعت کروا سکتا ہے.
ٹھیک سر، اسی طرح قرآن مجید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر لائن پر بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے بلکہ وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے اس طرح قرآن کا پڑھنا؟
اب وہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھا ہوا نہیں ہوتا، جب وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے اب اس کی جب بسم اللہ سنی جاتی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی. یعنی وہ جو تسمیہ پڑھتا جا رہا ہے پورے قرآن مجید پہ انگلی پھیر کر، تو اس کی وہ جو تسمیہ ہے وہ بھی درست نہیں ہوتی. تو ایسا نہ کرنا چاہیے. اگر کسی شخص کو فقط بسم اللہ ہی آتی ہے اور اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی صورت نہیں آتی ہے تو یہ تو بالکل ہی غلط ہے. اس پہ تو فرض ہے کہ کم از کم اتنی صورت اس کو یاد ہونی چاہیے، اس کو آنی چاہیے جس سے اس کی نماز درست ہو سکے. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ اگر اس کو آتی بھی ہے اور مکمل قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کرنا چاہتا ہے تو برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو اگر دیکھتا رہے گا تو قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا اور قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھنا اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو یہ سب اپنی جگہ پہ ہے، یہ دیکھتا رہے اور بسم اللہ پڑھتا رہے، یوں انگلی پھیر کر بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے.
لیکن یہ تو نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ کا قرآن ختم کیا؟
ہاں، یہ ایک عوامی جملہ ہے. قرآن ختم تو اسی وقت ہوگا جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کریں گے.
ٹھیک. مدی چل کے ناظرین یہاں پر ایک بات جو عرض کریں گے وہ یہ کہ دنیا کے علوم اور فنون سیکھیں اور ٹھیک ٹھاک مطلب تعلیمیں حاصل کریں، کمپیوٹر کورس بھی کریں، دیگر کورسز بھی کریں، لیکن اگر قرآن پڑھنا نہ آئے تو یہ کتنی سخت محرومی کی بات ہے. ہم مسلمان ہیں اور پھر جگہ جگہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے واسطہ بھی پڑتا ہے، جس طرح نماز ہے، دیگر ذکر و اذکار وغیرہ بھی ہیں. تو لہذا دعوت اسلامی، جہاں دعوت اسلامی کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت علاقوں کے اندر جو مساجد ہیں وہاں پر عشاء کی نماز کے بعد عموماً مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی ترکیب کی جاتی ہے. تو اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اگرچہ یہ ایک محرومی والی بات تو ہے، لیکن یہ کہ دعوت اسلامی ایک سہارا موجود ہے تو آپ وہاں پر تشریف لے جائیں، عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں، پھر مدرسے میں شرکت بھی کر لیں، تو یوں انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.